شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون واجب القدر علماء کرام اور محترم سامعین حضرات, یقیناً آپ ساتھیوں نے کافی دیر مجھ سے بہتر اہل علم سے دین اسلام کے مختلف عنوانات پر خطابات سنے. باتیں ہو چکی, اب مزید ضرورت نہیں تھی. تاہم حکم ملا ہے تو انتہائی اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. انتظامیہ کی طرف سے مجھے تصوف کی شرعی حیثیت کے اوپر گفتگو کرنے کو کہا گیا ہے. تصوف کیا ہے؟ متصوفین کا کیا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ لفظ تصوف نہ قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں ہے. عربی لغت بھی تصوف کے معنی میں خاموش ہے. متصوفین نے تصوف کی تعریف میں 2000 کے قریب اقوال پیش کیے ہیں. کسی نے تصوف کو اہل صفہ کی طرف منسوب کیا, کسی نے کسی طرف. حقیقت یہ ہے بدعت اور ضلالت کا دوسرا نام جو ہے وہ تصوف ہے. تصوف کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, خود متصوفین کا یہ عقیدہ ہے. ابو یزید بستامی ایک بہت بڑے صوفی گزرے ہیں. فتوحات مکیہ کے اندر وہ لکھتے ہیں اخذتم علمکم میتن عن میتن, کہ اے لوگوں تم نے جو دین حاصل کیا ہے, تم نے جو علم حاصل کیا ہے, یہ علم تم نے مردوں سے حاصل کیا ہے. وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت, اور ہم صوفیاں نے جو علم حاصل کیا ہے وہ اس زندہ ذات سے کیا ہے جس پر موت نہیں آئے گی. آگے پھر اس کی تفصیل یوں بیان کرتا ہے کہ جب ہم اپنے علم کی صنعت بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حدثنی قلبی عن ربی, حدثنی قلبی عن ربی, کہ یہ بات ہمیں ہمارے دل نے بتائی ہے
اور ہمارے دل کو یہ بات اللہ نے بتائی. یہ ہے ہمارا علم, یہ ہے ہماری شریعت کہ براہ راست اللہ ہمارے دل میں اس کو القاء کرتا ہے الہام کی شکل میں. وانتم تقولون حدثني فلان, جب تم علم بیان کرتے ہو, شریعت کو بیان کرتے ہو, تو تمہارے علم اور شریعت کی سند یہ ہے. تم یہ کہتے ہو حدثني فلان, فلان صحابی نے, فلان تابعی نے, فلان تابعی نے یہ حدیث بیان کی ہے. تو ابو یزید بستامی کہتا ہے میں پوچھتا ہوں این فلان, سند کے اندر تم نے جس کو پیش کیا ہے وہ کہاں لیے ہے؟ قالوا مات, تو تمہارے پاس اس کا جواب یہی ہو گیا ہوگا کہ وہ مر گیا ہے. پھر تم کہتے ہو این فلان, اس نے یہ حدیث فلان سے بیان کی تھی. پھر میں پوچھتا ہوں این ہوا, وہ کہاں ہے؟ قالوا مات, تم اس کا جواب دو گے کہ وہ بھی مر گیا ہے. تمہارے دین کا, تمہاری شریعت کا, تمہارے اسلام کا, تمہارے قانون کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو مر گئے ہیں, اور ہمارا جو قانون ہے وہ اس ذات سے ہے جو ذات زندہ ہے. ابو یزید بستامی نے اس بات میں وضاحت کر دی کہ سند کے ساتھ جو دین آیا ہے, نصوص شریعہ قرآن و حدیث کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں. ہمارا علم, ہمارا قانون صرف وہی ہے جو اللہ براہ راست ہمارے دلوں میں القاء کرتا ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ تصوف کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کے عقائد اب آپ کے سامنے رکھوں گا, توجہ کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہے. ان کا پہلا عقیدہ یہ ہے وحدت الوجود, کہ ہر چیز میں اللہ کا ظہور ہے, ہر چیز میں اللہ کا ظہور ہے. ایک بہت بڑے صوفی ابو حمزہ ایک اور صوفی کے گھر میں گئے. جب گھر میں بیٹھے تو اس گھر والے کی بکری آواز دے رہی تھی, میں میں کر رہی تھی. ابو حمزہ نے جب بکری کی آواز سنی تو کہتا ہے لبیک یا سیدی, اے میرا آقا, اے میرے مالا, میں حاضر ہوں. ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز اللہ ہے, ہر چیز میں اللہ کا ظہور ہے. وقت ایک ہی وجود ہے اور وہ اللہ ہے, کچھ بھی نہیں. ابو الحسن نوری ایک بہت بڑے صوفی ہے, وہ ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران اس نے کتے کے بھونکنے کی آواز سنی تو کہتا ہے لبیک وسعدیک, اے میرے آقا, اے میرے مولا, میں حاضر ہوں. کتا ہے, خنزیر ہے, بندر ہے, ریچھ ہے, ان سب کے بارے حلولیہ کا جو عقیدہ ہے کہ اللہ کا ظہور ہے, اللہ کا وجود ہے, اللہ کی ذات کے علاوہ کچھ بھی نہیں, جو کچھ بھی نظر آتا ہے یہ اللہ ہی ہے. خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی امتیاز نہیں, یہ صوفیہ کا پہلا عقیدہ ہے جو دین اسلام کے بالکل خلاف ہے. دین اسلام تو اتنے جملے کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک دن ایک صحابی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, وہ کیا تھا؟ اس نے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد راشد واہتدا ومن یعصیہما فقد ضل وغوا. اس صحابی نے کہا, سورہ نسائی کی روایت ہے کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فقد راشد واہتدا, وہ کامیاب ہو گیا, وہ ہدایت پر ہے. آگے کیا کہا؟ ومن یعصیہما, اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی. دونوں سے مراد کیا ہے؟ ایک اللہ ہے, ایک اللہ کا رسول ہے، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ وَغَوَى، وہ گمراہ ہو گیا. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے سنی، آپ فرماتے بئس الخطیب انت، اے صحابی، اے میرے ساتھی، تم سے بدترین خطیب میں نے آج تک نہیں دیکھا. کیا غلطی کی تھی صحابی سے؟ کون سی غلطی ہو گئی تھی؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہے، وہ ہدایت پر ہے، اور جو اللہ کی اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہے. اس میں غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی، نبی علیہ السلام صحابی کو بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح تم نے اطاعت کے معاملے میں اللہ کا ذکر الگ کیا ہے، رسول کا ذکر الگ کیا ہے، اسی طرح نافرمانی کے معاملے میں بھی خالق کو الگ کرنا ہوگا، مخلوق کو الگ کرنا ہوگا. تمہیں یہ کہنا ہوگا وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، ان دونوں کو الگ ذکر کرنا چاہیے تھا. ہما سیگے کے اندر تم نے دونوں کیوں کہا؟ خالق و مخلوق کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اس سے بدترین اور جملہ کوئی نہیں ہو سکتا. ان کا عقیدہ، صوفیہ کا پہلا عقیدہ یہی ہے، وحدت الوجود کا ہے، اور یہ عقیدہ کفر ہے. اس عقیدے کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یہ صوفیہ کی عقائد میں سے ہے. یہ جو اشعار آپ سنتے ہیں، وہی جو مستوی اشعار خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. میں اس وحدت الوجود پر بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی نزاکت اور رات کا ایک حصہ بیت چکا ہے، اس لیے آگے چند نکات آپ کے سامنے دل ترتیب رکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ صوفیہ کا کیا عقیدہ ہے اور اس عقیدے کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے. صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ لا تعلقی ہو، ترک دنیا، دنیا کو چھوڑ دو، جنگلوں کی طرف رخ کرو، رہبانیت اختیار کرو. ابو سلیمان دارانی ایک چوٹی کے صوفی ہیں، وہ کہتے ہیں اذا طلب الرجل الحدیث وسافر فی طلب المعاش وتزوج فقد رکن الی الدنیا. اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا مشن یہ سمجھے، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو تلاش کرتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، تیسرا کام یہ کرتا ہے کہ شادی کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ، وہ کہتا ہے یہ بے دین آدمی ہے، یہ دنیا دار ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. حدیث تلاش کرنے والا، یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. حدیث تلاش کرنے والا، رزق حلال تلاش کرنے والا، نکاح کرنے والا، یہ دنیا دار ہے، بے دین ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس جملے کا شریعت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس چیز کا حکم دیا؟ حدیث کی تلاش کرنے والے کے لیے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان تینوں جملوں پر غور کیجیے، حدیث کا تلاش کرنا، رزق حلال کا تلاش کرنا، نکاح کرنا، اب ان کی شرعی حیثیت معلوم کرے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، نذکر اللہ امرا سمع مقالتی وحفظہا ثم ادّاہا کما سمعہا. اے اللہ، جو میرا امتی دنیا میں تین کام کر لے، جو بھی میرا امتی دنیا میں تین کام کر لے، قیامت کے دن اس کے چہرے کو سرسبز و شاداب رکھنا. وہ تین کام کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے میری حدیثوں کو سنتا رہے، دوسرا کام یہ ہے ان حدیثوں کو یاد کرتا رہے، تیسرا کام یہ ہے ان حدیثوں کو آگے تک پہنچاتا رہے. نبی علیہ السلام ترغیب دلا رہے ہیں رزق ماس، رزق حلال کا تلاش کرنا. حدیث میں آتا ہے ایک دن صحابہ نے ایک جوان کو دیکھا، طاقتور صحت مند جوان، لہین شہین، آگے سے گزر کے جا رہا ہے. صحابہ نے اس کو دیکھ کر تبصرہ کیا، فرماتے لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش کہ یہ جوان مجاہد ہوتا، اس کی یہ قوت، اس کی طاقت، اس کی جوانی جہاد میں گزرتی، کیا ہی بات تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے لو کان ھذا، اگر یہ شخص اس لیے جا رہا ہے کہ رزق کے حرام تلاش کرے، اگر یہ شخص اس لیے جا رہا ہے کہ رزق کے حرام تلاش کرے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، تو فرمایا کہ اس کو بھی سمجھو کہ یہ بھی مجاہد ہے، یہ بھی مجاہد ہے. اور نکاح کرنا آپ نے اس کو بے دین کہا، نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق تو نکاح کرنا عبادت ہے، عبادت ہے، اس کو عبادت کہا گیا ہے. حتیٰ کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر خاوند اپنے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ لے کر اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس کا حق میرے اوپر لگا دیا گیا ہے، یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اس کی کفالت، اس کی سرپرستی میری ذمہ داری ہے، یہ سوچ کر لقمہ ایک روٹی کا اس کے منہ میں دیتا ہے، قیامت کے دن اس لقمے کو بھی اس کے نیکی کے پلے میں رکھ دیا جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ نکاح کرنا بے دینی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آتی ہے امہات المؤمنین کو ملنے کے لیے، کپڑے میلے کو جلے ہیں، بڑا گندا پوزیشن ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں نے اس سے پوچھا، خیریت تو ہے؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے سوگ میں ہوں. عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بتایا کہ عورت اچھے کپڑے پہنے تو کس کے لیے؟ اپنے خامن کے لیے نا. زیب تن ہو تو کس کے لیے؟ خامن کے لیے. جبکہ ایک مدت ہوئی ہے کہ عثمان کو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، عثمان نے میرا بستر چھوڑا ہوا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے اور دن کے روزے رکھتا ہے. ایک مدت ہوئی عثمان کا روزہ نہیں ٹوٹا، ایک مدت ہوئی عثمان کے رات کا وضو نہیں ٹوٹا. میں بناؤ سنگھار کروں تو کس کے لیے کروں؟ امہات المؤمنین نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کا یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فوراً عثمان بن مظعون کو بلایا اور میں عثمان ماں بلغنی عنک، یہ تیرے متعلق مجھے کیا اطلاع ملی ہے؟ تصوم النہار، ہمیشہ کے روزے رکھتے ہو؟ بتصوم اللیلہ، رات کا ساری رات قیام میں گزار دیتے ہو؟ یہ صحیح ہے؟ فرمایا جی ہاں یہ صحیح ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان جو کچھ تو نے نیکی کی ہے ایک نیکی کا بھی تجھے ثواب نہیں ملے گا. تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے جذبات شریعت نہیں. دین اسلام میں اگر کسی کے جذبات کو شریعت کہا جاتا، کسی کی سوچ دین ہوتی، تو اس کا حق سب سے پہلے صحابہ کا تھا. تو میں نہیں، نہیں، تم نے بھی اپنی جذبات کو پیش کرنا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق، قرآن و حدیث تصدیق کرے گا تو ٹھیک ہے، وغیرہ اس کو رد کر دیا جائے گا. اب کیا کروں آپ کی بات؟ تو میں ان جسدی کا ارے کا حق کا بھائی سہولتی کا نہیں کہ حق کا، رات کو قیام بھی کرنا ہے، سونا بھی ہے، تمہارے جسم کا بھی حصہ ہے اور تمہاری بیوی کا بھی حصہ ہے. اور فرمایا کہ سلام، اگر میرے کہنے کے مطابق رات کو قیام بھی کرو گے اور ایک حصہ سو کر بھی گزارو گے، اپنی بیوی کا حق ادا کرو گے، یہ حق ادا کرنا بھی عبادت میں لکھ دیا جائے گا. اسلام نے ترغیب دلائی ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح نہیں کرنا، جنگل کی طرف رخ کرنا ہے. جنگل میں جا کر ابو سلمان دارانی نماز کے وقت ہوا اور خیمے کے اندر بند چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا، کسی نے دستک دی اور کہا کہ چلو مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، فضیلت تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے. اس نے کہا فضیلت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں ہے، لیکن سلامتی اکیلے نماز پڑھنے میں ہے. یہ صوفیہ کے جملے ہیں. اب آپ غور کیجیے ان جملوں کا کیا تعلق ہے. چھوڑو برادری کو، خاندان کو، وطن کو، دنیا کو، اہل دنیا کو، غاروں میں چلے جاؤ، جنگل کی طرف رخ کرو، بیابان میں جا کر آبادی اختیار کرو. یہ صوفیہ کا نظریہ ہے. اس عقیدے کو قرآن و حدیث کے آگے پیش کرے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہو سنبھالتے ہی بیت اللہ میں آ جائے, جنگل تو جنگل ہے, پہاڑی پہاڑی ہے, غار غار ہے, نہیں, پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر کوئی شخص بیت اللہ میں آ جائے, جوانی بیت اللہ میں گزارے, بڑھاپا بیت اللہ میں گزارے, وہی قیام ہے, وہی روزے ہیں, وہی بیٹھنا ہے, وہی کھانا ہے, وہی پینا ہے, باہر نکلا نہیں. کیوں؟ سوچ یہ تھی باہر جاؤں گا غیبت سننی پڑے گی, گالیاں سننی پڑے گی, جھوٹ سننا پڑے گا, دنیا والوں سے الگ ہو کر بیت اللہ میں اپنی جوانی بھی گزارتا ہے, اپنا بڑھاپا بھی گزارتا ہے. ثم قتل بین الرکن والمقام, زندگی کا آخری حصہ ہے, بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے, حضرت اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ سے گزر رہا تھا, تلوار کے ساتھ کسی نے قتل کر دیا. لباس تو ہلا ہو یوم القیامت مال احوا, قیامت کے دن یہ شخص جب آئے گا تو سب سے پہلا گروپ جو جہنم میں جا رہا ہوگا اس کے ساتھ اس کو بھیج دیا جائے گا. کیوں؟ اسلام نے یہ نہیں کہا کہ دنیا سے کٹ جاؤ, لا تعلق ہو جاؤ. اسلام نے کہا تمہارا تعلق ہونا چاہیے. صوفیہ کا عقیدہ ہے اگر تمہارا باپ بھی بیمار ہو جائے بیمار پرسی کے لیے نہیں جانا. جبکہ نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی تیمارداری کے لیے صبح کو جاتا ہے, گیا تیمارداری کی, واپس آ گیا, صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی شام کو مریض کی تیمارداری کے لیے گیا تو شام سے لے کر صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں باپ بھی اگر بیمار ہو جائے تو تیمارداری کے لیے نہیں جانا. صرف اتنا نہیں, باپ مر گیا, تمہیں اطلاع ملی, اب کیا کرنا ہے؟ نہیں, اگر تم جنازے میں شریک ہوتے ہو تم دنیا والوں کے ساتھ مل گئے, دنیا کی آلودگی کا تمہارے اثر اثر ہو جائے گا. نہیں, اسی غار میں, اسی جنگل میں, اسی وادی میں, اسی خیمے میں پڑے رہو, باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے, خالی نماز جنازہ میں شریک ہوتا ہے, تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب دیتا ہے, اور جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاتا ہے, دفنانے تک جاتا ہے. فلہو قیراطان, اللہ تعالیٰ اس شخص کو دو قیراط ثواب دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا بمل قیراط یا رسول اللہ, قیراط کس کو کہتے ہیں, یہ کتنی نیکیاں ہیں, 10 ہے یا 10 لاکھ ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ احد پہاڑ دیکھا ہے کتنا میل لمبا ہے, کتنی اس کی چوڑائی ہے. فرمایا احد پہاڑ کا جو وزن ہے یہ ایک قیراط کا وزن ہے. ایک نماز جنازہ میں شریک ہونے کا یہ اجر ہے, یہ ثواب ہے. صوفیہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا. صوفیہ کا عقیدہ ہے کہ دنیا کو حاصل نہیں کرنا, دنیا پر لعنت ہے, دولت پر لعنت ہے. بلکہ ایک صوفی ابو جعفر کا واقعہ آتا ہے, اس کا باپ مرا, وہ صوفیت کے خلاف تھا, 50,000 درہم بیٹے کو فراست ملا, اسی وقت بیٹے نے غریبوں میں تقسیم کر دیا کہ اگر آج یہ دولت میرے گھر میں رہی تو میں بے دین بن جاؤں گا. اب آئیے, دولت کا جمع نہ کرنا, دولت کا نہ کمانا, دولت کو بالکل منحوس سمجھنا, اس کا دین اسلام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں اتاج الصدوق الامین مان نبی جینا یوم القیامہ, میری امت کا جو تاجر ہے, جو تجارت کرتا ہے, دولت کماتا ہے, منافع حاصل کرتا ہے, سچ بھی بولتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, دھوکہ نہیں دیتا, یہ تاجر میری امت کا جب قیامت کے دن آئے گا اس میری امت کے تاجر کو نبیوں کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا. صوفیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ غیر دینی ہے, یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے, حدیث کے خلاف ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, قرآن کریم میں اللہ نے حج کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں؟ اگر میاں بیوی حج کرے تقریباً 200,000 کا خرچہ ہے. اگر دولت کا جمع کرنا دولت کا کمانا ناجائز ہے, حج کون کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ آت الزکاۃ, زکات دو. زکات کس بات کی دی جاتی ہے؟ جس کو جمع ہوئے کم از کم ایک سال ہو گیا. ایک سال دولت آپ کے پاس ہے, آپ اس کی زکات دیں گے. اگر دولت کا کمانا دولت کا جمع کرنا دولت کا رکھنا ناجائز ہے, زکات کس چیز کی ہے؟ اللہ کے قرآن یہ کہتا ہے جب مرنے والا مر جائے اس کی جداد اس کے وراثا میں تقسیم کی جائے. جب جداد کا تصور ہی نہیں ہے تقسیم کیا کیا جائے گا؟ یہ تصوف کا ٹاپک انتہائی وسیع ترین ہے. یہ وہ اثرات ہیں جو عیسائیت میں تھے جس کو وہ رہبانیت کہتے تھے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام, دین اسلام کا رہبانیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. کامت ہلالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اسلام قبول کیا. نبی اسلام کا صرف ایک خطبہ سنتے ہیں. اس خطبے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نفلی روزے کی فضیلت بیان کی. آپ فرماتے من صام یوما ابتغاء وجه اللہ تعالی بعده اللہ بذلک اليوم عن النار سبیلا خلیفہ. جو شخص ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اس روزے سے پہلے, اگر وہ اتنا گنہگار تھا اتنا گنہگار تھا کہ جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا, مگر اس روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت جتنا اللہ اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے. حدیث سنی, کامت ہلالی نے خطبہ سنا, مسلمان ہو چکا تھا, اپنے وطن چلا گیا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک سال کے بعد واپس نبی علیہ السلام کی ملاقات کے لیے مدینہ آتا ہے. آ کر سلام کیا, بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے نہیں پہچانا. اس نے خود عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لگتا ہے کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا. فرمایا نہیں, میں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی میرا نام کامت ہلالی ہے. آپ کو فوراً اس کا نام یاد آ گیا. فرمایا کہ ایک سال پہلے تو نہ آئے تھے نا؟ جی ہاں, تم تو طاقتور تھے, بڑے جوان تھے. اب تمہیں کیا ہو گیا؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو خطبہ سن کر گیا تھا. اس دن سے لے کر آج تک میں نے کوئی دن نہیں چھوڑا جس دن روزہ نہ رکھا ہوں. پورا سال روزہ رکھتا رہا ہوں تاکہ ثواب حاصل کروں. نبی علیہ السلام فرماتے لا صام من صام الابد, جو تم نے ایک سال کے روزے رکھی ہیں ان سے ایک روزے کا بھی ثواب نہیں ملے گا. یہ بھوکا رہنا تیرا تھا, یہ تیری سوچ ہے, اس کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابو حمزہ صوفی کو ایک شخص نے دیکھا, چشمے کے کنارے پر بیٹھا تھا, حوض کے کنارے پر بیٹھا تھا, بھوک اور پیاس کے ذریعے بے ہوش ہے, عجیب کیفیت ہے. اس نے کہا کیسے بیٹھے ہو؟ پانی نہیں پیا؟ نہیں پانی نہیں پیا. کیوں؟ کہا جی علم اور یقین کا امتحان لے رہا ہوں. یہ علم اور یقین کا امتحان لے رہا ہوں, دیکھتا ہوں علم کامیاب ہوتا ہے یہ یقین کامیاب ہوتا ہے. 16 دن ہو گئے اس بد نصیب کو چشمے کے کنارے بیٹھا, پانی نہیں پی رہا. یہ علم اور یقین کا امتحان لے رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے صوفیت کے ہاں علم اور چیز ہے, یقین اور چیز ہے, جبکہ دین اسلام میں علم جو ہے وہ یقین, یقین جو ہے علم کے آخری درجہ ہے. یقین علم کا آخری درجہ ہے, اس نے تقسیم کی ہوئی. یہ علم شریعت ہے, یہ علم ظاہر ہے, یہ علم باطن ہے, یہ تصوفات کے عقیدے چند جھلکیاں بڑی مشکل سے آپ کے سامنے بیان کر پایا ہوں. کبھی موقع ملا تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ حق اس عقیدے سے عمل سے بچائے جو دین اسلام کے خلاف ہو. قرآن حدیث کی فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین. حوض کوثر سے پہلے فرشتوں کی دیوار بنا دی جائے گی, وہ حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکیں گے جن کو پانی نصیب نہیں ہوگا. اور بدعتی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, بدعتی کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. بعد میں کہا کہ اس روایت میں کلام ہے, لیکن اس کی توثیق صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو پیغمبر اسلام سے کیا ملا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دو چیزیں اللہ کے نبی سے لی ہیں, ایک قرآن ہے اور یہ میرے پاس صحیفہ ہے. اس صحیفے میں جو کچھ بھی ہے میں نے اللہ کے نبی سے سن کر لکھا ہے. اس صحیفے کے اندر یہ بھی ہے کہ بدعتی جو بھی کام کرتا ہے اللہ پاک قبول نہیں کرتا. جب قبول نہیں کرتا تو اس ایسے آدمی پر جنت جو ہے حرام ہے, جنت جہنم واجب ہے. یہ حوض کوثر قیامت کے میدان میں, قیامت کے میدان میں حوض کوثر جس کی تفصیل میرے خیال میں ہم نے سن لی ہے, تو اس میدان میں اس حوض کوثر کا مالک محمد الرسول اللہ ہے. آپ کی امتی آئیں گے, پانی پیئے گے, آپ پلائیں گے, لم یتم ابدا, پھر کسی کو پیاس نہیں لگے گی. لیکن یہ بدعتی حوض کوثر تک نہیں پہنچ پائیں گے.